وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعوں سے ابلیس سے متعلق، اور پھر اسی مضمون میں کچھ اور مزید متعلقات اور تفصیلات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ اور ہم اپنے دشمن سے ہوشیار رہیں اور دوست کو پہچانیں، اور دشمن میں امتیاز کریں، اور دوست سے دوستی رکھیں، اور دشمن سے عداوت اور اس سے اجتناب کریں، تاکہ دشمن سے ہمیں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے. اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابلیس کو اللہ پاک نے بھیجا، آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا اور اپنے 15 دشمن شمار کرائے، 10 دوست شمار کرائے. تو یہی مضمون آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. ایک مرتبہ بیان شروع ہونے کے وقت شروع سے آپ حضرات کو اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ نئے آنے والے حضرات بھی مضمون سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اور جو پرانے حضرات ہیں ان کا بھی مضمون تازہ ہو جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، دسواں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، گیارہواں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے، بارہواں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے. یہاں تک گزشتہ جمعے کو آپ نے مضمون سماعت فرمایا. حسن اخلاق کے سلسلے میں بھی آپ حضرات سن چکے ہیں کہ حسن اخلاق کے سلسلے میں آدمی صحیح طور پر اگر حسن اخلاق کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، اور خصوصاً اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اور ماتحتوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کا معاملہ بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. بہت سے حضرات ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت ہی کڑوے، بد مزاج، بد اخلاق ہوتے ہیں، ایسے حضرات کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال کریں اور گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے کریں.
تھوڑا سا اور آگے ہو جائیے بس.
تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں معاملہ سے پیش آنا بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. گزشتہ جمعے کو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بہت سی باتیں آپ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، کام کام کی باتیں ارشاد فرماتے تھے. تو من جملہ ان کے یہ بھی ایک سفر میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اخلاق بڑی اونچی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، بلکہ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جیسے دونوں انگلیاں ساتھ ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اس سے بھی اعلیٰ درجے کے اخلاق والا بتاؤں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ. اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق والا ہو وہ اس سے بھی زیادہ اونچے درجے پر فائز ہوگا. باہر تو آدمی سبھی اخلاق دکھاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی مزاج درست رکھنے کی ضرورت ہے. ماتحتی کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حقیر سمجھے اور ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا رہے، جیسا کہ بہت سے حضرات کی طبیعتیں ہیں بد مزاجی کی، بد اخلاقی کی. انہیں چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں، اپنے گھروں میں خرابی ہو اس کو دور کریں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے اور ایسا ماحول رکھنا چاہیے دوستانہ، مشفقانہ، اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کا ماحول رکھیں کہ جس میں گھر والے سرپرست سے سہمے نہیں، ڈرے نہیں، اور اس طرح سے آصف زدہ سے نہ لگیں کہ ان کے آتے ہی کام سارا ختم اور سانپ سونگ گیا ہو جیسے بالکل فریش زدہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے جس کسی کو بھی بیوی عطا فرمائی اسے قدر کرنی چاہیے، جس کسی کو شوہر عطا فرمایا اسے بھی قدر کرنی چاہیے. آج کل یہ قصے بھی جہاں دوسرے قصے عام ہیں تو یہ بھی بہت عام ہیں، بیوی میاں سے ناراض، میاں بیوی سے ناراض، اور اس طرح سے گھر میں تلخیاں. اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے اور مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. پچھلے جمعے کو بھی آپ حضرات کو کچھ واقعات سنائے تھے سبق آموزی کے لیے. ہمیں آپ کو بہت خیال کرنا چاہیے اور اونچے اخلاق والا بننا چاہیے. ایک بزرگ تھے، انہیں مضامین کے دوران میں ممکن ہے آپ سن بھی چکے ہوں کہ اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اہلیہ شوہر سے بہت محبت کرتی تھی. مثالی محبت تھی آپس میں اور بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. ایک دن اہلیہ نے کھچڑی پکائی تھی تو اس میں کچھ نمک تیز ہو گیا. اہلیہ مصروف تھی کام میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، میں ذرا دیر سے کھاؤں گی. تو میاں نے کھانا پہلے کھا لیا اور بالکل خاموشی سے کھا کے فارغ ہو گئے. جب اہلیہ نے کھانا کھایا تو منہ پر نوالا رکھا تو منہ کڑوا ہو گیا، تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ نے تو کڑوی کھچڑی کھا لی اور بتایا بھی نہیں. محبت ایسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نیک بخت، اتنے اچھے اچھے تو کھانے پکا کر کھلاتی ہو، اور اگر ایک دفعہ بھولے سے، ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر تو نمک تیز نہیں کیا تم نے، بھولے سے اگر تیز ہو گیا تو اس پر کیا کہنا، چپ چاپ میں اسی کو خوش ہو کر کھا گیا. آگے بھی اس کے متعلق ذکر ہے کہ پھر ان کا جب انتقال ہو لیا اور بعد میں جب ان سے سوالات ہوئے تو ان کی مغفرت کا اور جان چھوٹنے کا سامان یہی ہوا کہ تم نے ہماری ایک مخلوق پر اتنا ترس کھایا کہ تذکرہ تک نہیں کیا، آج ہم بھی تم پر ترس کھا کر تمہیں درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھائیں، اس پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے جو گھر بنائے ہیں اور یہ رکھا ہے، اس کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ گھر گرہستی اللہ پاک ہی نے رکھی ہے. جس کسی کو بھی نصیب ہے بہت خوش نصیب ہیں، بشرط یہ کہ وہ قدر کریں. میں عرض کر چکا ہوں غیر عورت کو دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں، حرام ہے، گناہ ہے. اپنی بیوی کو آدمی دل بھر کر دیکھے اس کو دیکھنے پر ثواب ہے. بیوی اپنے شوہر کو دل بھر کر دیکھے اس پر ثواب ہے، غیر مرد کی طرف ایک نظر بھی ڈالنا جو ہے درست نہیں۔ تو باہر کیف اللہ پاک نے، میں سمجھاتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں لڑتے جھگڑتے کہ بھائی اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے، قدر کرو۔ بہت سے گھرانے تو سنبھل گئے اور سدھر گئے، واضح ایسا ہے کہ ان کی وہی روایت ہے کہ فیصلہ پنچوں کا سر آنکھوں پر، پرنالا گرے گا وہی، تو وہ اس گڑبڑ سے باغ نہیں آتے تو گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ ہمیں آپ کو تدابیر کے ساتھ دعا کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت یاد کر لینی چاہیے اور یہ آیت پڑھا کیجیے، دعا میں یہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ پاک گھر کے ماحول کو اچھا کر دیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی پڑھتے رہا کریں، اللہ پاک کا فضل ہوگا، بیوی اچھی ملے گی اور بیوی کو شوہر اچھے ملیں، اور بات بنانے سے بنتی ہے، بگاڑنے سے بگڑتی ہے، اگر دونوں طرف سے بنانا چاہیں گے تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی بنے گی، اور اگر بنانا نہیں چاہیں گے تو پھر بہت بری بگڑے گی۔ ہمیں آپ کو تو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہمیں آپ کو تو بات بنانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس گھر کو آباد رکھنا چاہیے، الا یہ کہ بالکل ہی مزاج نہیں ملتے ہوں اور کسی طرح بھی گزارے کی صورت نہ ہوتی ہو تو بات دیگر ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طوفان کھڑے کرنا اور اس طرح سے گھروں کو خراب کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں جو سلسلے ہو جاتے ہیں شادی کے اور رشتے کے، اور اس میں جو قدر کرنے والے ہیں وہ راحت اور آرام سے زندگی گزارا کرتے ہیں۔ میں نے اچھائی کے سلسلے میں بھی بہت لوگوں کے واقعات سنے ہیں، ایک محترمہ تھی، ان کے عزیزوں میں سے کسی نے سنایا کہ یہ عالم تھا ان کی خوشی کا، جب شادی ہوئی اپنے شوہر کی ایسی قدر کرتی تھی کہ سالن پہلے سے پکا کر تیار کر لیتی تھی، اس وقت سے پہلے جو ان کے آنے کا وقت ہوتا تھا، دفتر سے آنے کا ایک وقت مقرر تھا کہ اتنے بجے تک آ جاتے ہیں، سالن پہلے سے پکا کر رکھ لیا، آئے گھر میں داخل ہوئے، سلام دعا ہوئی، خیر خیریت ہوئی، آتے ہی انہوں نے شوہر بستر پر بیٹھے، جوتے اتارے، موزے اتارے اور پانی گرم رکھا تھا ان کے لیے، پہلے سے تیار کر رکھا تھا، پانی سمو کر تیار رکھا ہوا ہے غسل خانے میں، ان کو دوسرے جوتے دے دیے، جو باہر کے جوتے تھے وہ بدل دیے، اس طرح سے انہیں تولیہ وغیرہ دیا کہ آپ جا کر نہا لیں اور میں روٹی ڈال لیتا ہوں۔ ایسا بھی محبت کا عالم ہوتا ہے، چنانچہ وہ نہا کر آئے، اتنے میں گرم گرم روٹی تیار، اور پھر دونوں بیٹھ کر آرام سے کھاتے تھے۔ جب بچہ ہو گیا تو بچے کا بھی پوری طرح خیال بھی رکھنا اور شوہر کا خیال بھی رکھنا، تو ظاہر ہے کہ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی کتنی محبت اور کتنی عظمت ہوگی۔ بتیرے وہ شوہر ہیں جو بیویوں کو ہاتھوں پر رکھتے ہیں، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو زندگی بڑی اچھی اور پیاری گزرتی ہے۔ اس سلسلے میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واد پڑھا تھا، بالکل طالب علمی کا زمانہ تھا اور نو عمری کا زمانہ، حضرت نے بہت مفصل بیان فرمایا ہے کہ رشتے کے سلسلے میں بڑے حضرات جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے حتیٰ کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہوتا کہ دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور میاں بیوی بن جاتے ہیں تو وہ محبت مزید ترقی کرتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اور اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں محبت ان کی لازوال ہو جاتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو اپنی خواہش کی بنیاد پر شادیاں کیا کرتے ہیں، جس کو عام عنوان دیتے ہیں کہ جی محبت اور عشق کی وجہ سے شادی کی، تو فرمایا کہ اس میں جذبات ہوتے ہیں، شہوت ہوتی ہے، اس بنا پر وہ تھوڑے دن کا قصہ ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی بالکل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور نفرت ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد جدائی کی نوبت آ جاتی ہے. محبت کی اور عشق کی 100 شادیوں کے اندر 2-4 کامیاب ہوتی ہیں، باقی سب ناکام ہوتی ہیں. اور جو بڑے رشتہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، بڑے بزرگ، سرپرست، اس میں 100 میں سے 2-4 ناکام ہوتی ہیں، باقی سب کامیاب ہوتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض وقت تو اگر ایک پہلے چلے گئے، میاں گئے، تو بیوی کا جینا مشکل، اور وہ بھی چند دن کے اندر چلے گئے، اتنا رنج ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے، یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی کے 2 پہیے کم از کم، تو اس طرح سے یہ 2 پہیے بنا دیے، ایک کے بغیر دوسرے کا جو ہے وہ جینا بے مقصد سا ہو جاتا ہے اور بے کیف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے شوہر جو ہے اس کے لیے بغیر بیوی کے، اور بیوی کا بغیر شوہر کے، پھر جینا بڑا بھاری گزرتا ہے. اور بہت سے ایسے دیکھا بھی کہ 40 دن کے اندر ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہرحال اللہ پاک نے یہ سلسلے رکھے ہیں، شادی بیاہ کے، اولاد کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی ضرورت ہے. اولاد دے اللہ پاک، اس کی بھی قدر کریں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے، کہیں خادم و مخدوم کا سلسلہ ہے، انہی مضامین میں فرمایا ہے، اور کہیں صرف خادم کا ہے، کہیں صرف مخدوم کا ہے. تو بہرحال اللہ کی شان ہے، فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جہاں اولاد کا سلسلہ نہیں، وہ مخدوم تو بنے لیکن خادم نہیں بنے. ان کے ماں باپ نے تو خدمت کی لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی، تو ان کو خدمت کی نوبت نہیں آئی، تو وہ مخدوم رہے، خادم نہ بنے. جن کی اولاد بھی ہو گئی تو وہ مخدوم بنے اپنے ماں باپ کی نسبت سے، اور اولاد کی نسبت سے خادم بنے. اور یہ فیصلے سب اللہ تعالیٰ کے. اولاد ملی تو اس کے لیے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مفرحات میں سے ہیں. حکیموں کے یہاں بعضی وہ ادویات ہیں، مرکبات اور معجونات وغیرہ، اسی طرح سے اور اتری پھل وغیرہ مختلف، جو مفرحات کہلاتے ہیں، کہ جن کو کھانے سے طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہو اور خوشی پیدا ہو. ہومیوپیتھی میں بھی ایسی دوائیں ہیں، خاص طور سے اگنیشیا ایک دوا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے غم آدمی کا ختم ہوتا ہے، اور دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، فکر ختم ہوتی ہے. تو اطباء کے یہاں اتنی دوائیں بہت ساری مختلف ناموں سے، تو یہ مفرحات ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد بھی مفرحات میں سے ہے. باپ تھکے ہوئے آئے تھے گھر میں، بچہ تھا، بچی تھی، چھوٹے سے تھے، دیکھتے ہی ابو کو ایک دم لپکے لپک کے گود میں لپٹ گئے اور باہیں ڈال دی گلے کے اندر، اور ابو چلو چیز دلاؤ. اس کا ایسا انداز کہنے کا کہ ابو کی ساری تھکن دور ہو گئی. اور پھر ابو کو بھی احساس ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، پیار کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں. کبھی بیٹی کہتی ہے کہ ابو اسکوٹر پر گھما کر لے کر آؤ، کبھی کہتی ہے چیز دلاؤ، کبھی کہتی ہے کپڑے دلاؤ، تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیے. تو بہرحال اللہ پاک نے یہ کرم فرمائے، ہمارے آپ کے جو گھر اللہ پاک نے آباد کیے، اس پر ہمیں قدر کرنی چاہیے. رشتہ نہیں ہوتا تو آدمی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، عمریں گزرتی ہیں، اور جب ہو جاتا ہے تو لڑتے جھگڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تم کیوں لڑتے ہو، قدر کیوں نہیں کرتے؟ اور بہتوں کو سمجھاتا ہوں، بتیروں کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات میں اصلاح کا پہلو اختیار کر کے گھر کو اچھا کر لیتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ فیصلہ پنچوں کا تراکھوں پر، پرنالا گرے گا وہیں، سامنے گردن ہلاتے کہتے جی بے شک آپ نے بہت اچھی بات بتائی، صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی کریں گے، لیکن بعد میں وہ گھر میں گڑبڑ سے بات نہیں آتے. آپ حضرات میرے سامعین ہیں اور مستورات جو بھی سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں کوئی بھی خامی نہ آنے دیں، تلخی نہ آنے دیں، پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، اور اس طرح سے زندگی جنت کا نمونہ بنا کر گزارے تو بہت اچھا وقت گزر جائے گا، اور کل کل کے اندر تو سوائے نحوست اور پریشانی کے اور کیا ملتا ہے. بعضی بعضی شکایتیں میرے پاس لے کر آتے ہیں اور آتی ہیں کہ نماز روزے کے بہت پابند ہیں، تہجد تک بھی پڑھتے ہیں، باشرا ہیں، لیکن گھر میں لڑنے جھگڑنے سے باز نہیں آتے. اندازہ کیجئے کہ اس تہجد کا اور اس نماز کا کیا اثر ہوا. بد اخلاقی جاری ہے اپنی جگہ تو ایسی نماز روزے کا کوئی اثر نہ ہوا، نماز روزے کا تو اچھا اثر ہے. اس لیے ہم میں سے جس کسی کی بھی زندگی کے اندر کوئی گڑبڑ ہے اور وہ بد اخلاق ہیں، اس کی درستی کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. یقیناً اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دعا دیں گے مجھے اور زندگی بڑی پیاری اور اچھی گزرے گی. واقعات تو بتیرے ہوتے رہتے ہیں. ایک صاحب آیا کرتے تھے، بیوی اور میاں دونوں سامنے آمنے آتے تھے، میں سمجھا دیتا تھا لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اہلیہ اکیلی آئیں اور شوہر اکیلے آئے، میں نے کہا اچھا میں سمجھا دوں گا. سبھی نعمتیں اللہ پاک نے دی تھی، لیکن ایک بس سوچ تھی کہ جس میں خامی تھی تھوڑی سی. جب دونوں کو سمجھایا اس کے بعد، وہ کافی وقت کے بعد آئے تو میں نے پوچھا اکیلے اکیلے دونوں سے کہ سناؤ کیا حال ہے. کہنے لگے بڑی اچھی گزر رہی ہے، آپ نے بہت مہربانی کی جو سمجھا دیا اکیلے میں. تو زندگی اچھی گزر رہی ہے اور پیار اور محبت کی فضا ہے، اولاد پر بھی اچھا اثر پڑ رہا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اولاد پریشان ہوتی ہے کہ ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، تو وہی اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی جنگ کرنے لگتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بھی یہ نقشہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک حاکم جلاد ہوا کرتا ہے، جب وہ باپ بنیں گے تو وہ بھی حاکم جلاد ہونے کا مظاہرہ کریں گے. اس لیے خوش اخلاقی بڑی پیاری چیز ہے. ایک تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ وہ آباد ہیں، ان کے گھر والوں نے اتنی زیادہ بیٹے کے اوپر سختی کی، کہا کہ یہ بہو ہمارے خاندان کی نہیں آئی ہے، اس کو تم چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اور بیوی اس کی ہمارے پاس آئی، خوش آمد کی، کہا کہ کسی طرح سے امام صاحب ہمارا گھر آباد رکھوا دیں اور معاملات بنوا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہماری آپس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، میاں بیوی بے پناہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن ساس سسر کا پھڈا ہے. بہرحال انہیں کچھ پیار محبت سے سمجھایا، کچھ ڈانٹا ڈپٹا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو رکھو. چنانچہ انہوں نے رکھا، اور اس طرح سے آگے چل کر پھر ساس سسر بھی راضی ہو گئے اور معاملات بن گئے. بڑی دعائیں دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ آپ نے ہمارا گھر جو ہے وہ بنا ہوا رہنے دیا، ورنہ ظاہر ہے کہ ساس سسر کا دباؤ بڑھتا جاتا تو ایک دن ایسا آتا کہ جدا ہی ہو جاتا. ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ بہوؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اسی طرح سے خیال رکھیں، اور اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ان سے بھی رائے مشورہ کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ مشورہ صحیح نہ دیں، بعض وقت چھوٹوں کا مشورہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور اولاد جو ہے وہ اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ ارکان پارلیمنٹ ہیں. اہلیہ جو ہے میں کہا کرتا ہوں، پرانے حضرات کو سب کو یاد ہے، وہ وزیر داخلہ، شوہر وزیر خارجہ، اور اس طرح سے وزیر داخلہ وزیر خارجہ دونوں اور یہ پارلیمنٹ جو ہے بیٹے بیٹیاں سارے مل کر کسی بات کو مشورہ کر کے کریں گے تو یقیناً بہت آرام رہے گا اور اس میں عافیت رہیں گے. عام طور سے ذہنوں کے اندر یہ بسا ہوا ہے ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹوں سے مشورہ کیوں لیں. اندازہ کیجئے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وشاورہم فی الامر، آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے تو کائنات میں اور مخلوق میں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑے آپ ہیں کائنات اور مخلوقات میں، لیکن آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیتے ہیں، بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ مشورے لے کر ان پر عمل کرتے ہیں، تو وشاورہم فی الامر کا حکم ہے. تو باہر کہ ہمیں آپ کو بھی اگر چھوٹوں سے مشورہ کریں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، اور پھر چھوٹوں کے معاملات جب نپٹانے ہیں تو ان کی رائے کو اہمیت دے کر نپٹا دینا زیادہ بہت اچھا ہے اور خوش اخلاقی کا معاملہ ہے. ایک جگہ باپ نے بیٹے کے اوپر اپنی رائے ٹھونس دی، اس کی کہیں مرضی تھی شادی کی، تو کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری رائے اور ہم مانے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں کریں گے اور تمہیں کرنی پڑے گی. اس نے بہت کہا کہ ابا جی وہ زمانہ نہیں رہا، اب مجھے زندگی گزارنی ہے، آپ میری زندگی خراب نہ کریں، آپ جہاں میری رائے ہو رہی ہے وہاں رشتہ کر دیں میرا. کہنے لگے نہیں ہو سکتا، نہیں کیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جہاں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں، لیکن میں بھی پھر آپ کو ایسا دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ خود عاجز ہو جائیں. چنانچہ والد نے اپنی ہردرمی کی وجہ سے وہاں نکاح کر دیا جہاں والد چاہتے تھے، اور لڑکا جہاں چاہتا تھا وہاں نہیں کیا. تو آگے چل کر اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں کیا. میرے پاس اللہ کی پناہ کہ ایک طرح سے لڑکی والے آئے، لڑکی آئی، اور دوسرے طرح سے جو ہے لڑکا آیا اور اس کے اور رشتے دار آئے. لڑکے نے کہا مجھے ساری دنیا سمجھا چکی، آپ بھی سمجھا دیں، لیکن میں سنتا سب کی ہوں، کرتا اپنی ہوں، میں وہی کروں گا جو 14 سال سے کرتا آ رہا ہوں. جب تک وہ میرے نکاح میں رہے گی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس لڑکی کو جیتے جی اس کے والد نے جہنم میں ڈلوا دیا، کتنا بڑا ظلم ہے. متیرا میں نے بھی سمجھایا، اللہ رسول کا واسطہ بھی دیا، سبھی کچھ باتیں بتائیں. کہنے لگے یہ باتیں تو میں بھی جانتا ہوں، آپ سے پہلے بتیرے مجھے اور بھی سمجھا چکے اور آپ بھی سمجھا رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میرے والد نے میرے ساتھ جو کیا تو میں بھی ان کو وہ یاد دلاتا رہتا ہوں. اور والد اب عاجز آ کر آخر میں کہنے لگے کہ اب اس کو چھوڑ کر اس سے کر لے، وہ بھی نہیں کرتی اگلی بھی، نقاب یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کتنی تکلیف دہ صورت ہے. اور بھی ایسے بہت سے بھیانک عنوان ہوتے ہیں جو سن کر تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کا کرم ہو، ہمیں آپ کو اللہ پاک ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے، محبت اور پیار سے ہماری آپ کی زندگیاں گزریں، اور ہم میں سے ہر ایک کا گھر جنت کا نمونہ ہو. میرے گھڑی کے سلسلے کے استاد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے. جب میں گھڑی سازی سیکھتا تھا تو وہ تیرے دوست احباب آتے تھے. ایک صاحب نے اپنے عزیز و اقارب کا ایک واقعہ سنایا. شادی ہوئی آپس میں رشتہ داروں میں، لڑکی بالکل خوبصورت ایسی جیسے پری پیکر، لیکن میاں ایسا بد مزاج، بد اخلاق، نشے کا عادی. لڑکی کو نہ تو ساس کچھ مدد کرے اس کی، نہ سسر مدد کریں، نہ گھر کے اور افراد مدد کریں. لے آئے اور لانے کے بعد اتنی خوبصورت اور ناز و نیام کی پلی ہوئی کو انہوں نے ایک نوکرانی بنا کے چھوڑ دیا، پورے گھر کا کام کراتے تھے. اور رات کو شوہر آتا تھا 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، اس کے لیے وہ جاگی بیٹھی رہتی تھی، کھانا گرم کرنے کے لیے انتظار میں رہتی. جب وہ آ جاتا تو کھانا گرم کر کے رکھتی، اور اس میں ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جاتا، نمک کم زیادہ، مرچ تھوڑی کم زیادہ، روٹی ذرا ٹھنڈی، سالن کچھ تھوڑا سا زیادہ گرم وغیرہ، کچھ بھی مزاج کے خلاف ہوا، اور اس نے اٹھا کر اس کے منہ پر یا تو پلیٹ دے ماری اور یا جلتی ہوئی سگریٹ اس کے وجود پر لگائی. اور وہ بیچاری اف نہیں کرتی تھی، تڑپ کر رہ جاتی تھی، ساس بھی دیکھتی تھی، سسر بھی دیکھتے تھے، لیکن ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے اف بھی نہ کی اور کہا بھی نہیں کبھی. چند مہینے کے بعد یہ خبریں والدین کو بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اور ویسے بچی کے حلیے نے بتا دیا کہ بچی سوکھنی شروع ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا. بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں. چنانچہ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ سوکھتی رہی. بیٹی کو ماں باپ نے چاہا کہ گھر بٹھا لیں، اس نے کہا ابا جی امی آپ نے مجھے وہاں سے رخصت کرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، بس میں اس پر کار بند تھا، مجھے ڈولی میں رخصت کیا تھا. کہا تھا کہ بیٹی تو ڈولی میں جا رہی ہے، اب اس گھر سے تیرا ڈولا ہی نکلنا چاہیے، کبھی ہمارے گھر ناراض ہو کر مت آئی ہو. تو بس میں اس پر عمل کیا. والدین نے کافی کوشش کی سمجھانے کی بھی، لیکن بہرحال وہ نہ مانا، اور ایسی پری پہ کر لڑکی چند ماہ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. نہ جانے ہم میں کیسے کیسے ظالم اور جابر اور جلاد پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح بعض عورتیں اتنی فطرتی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو ضد کر دیتی ہیں. ہمیں آپ کو افراط اور تفریح سے اجتناب ضروری ہے، اور اچھی صورتیں، اخلاق اور اچھے اعمال سے ہمیں آپ کو مزین اور مرصع ہونا ضروری ہے. تو یہ حسن اخلاق سب کے ساتھ ہی ہے عموماً، اور اہل و عیال کے ساتھ ہے خصوصاً. تو یہ بھی شیطان کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے بہت راضی ہوتے ہیں. جو خوش اخلاق ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں گے جنت میں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں کلمہ شہادت، شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح سے وہ آدمی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو شیطان ان سے سخت ناراض ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، یہ آپ حضرات کے گوش گزار کر ہی سکتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم میں بد مزاج ہوں اللہ پاک انہیں اچھی توفیق عطا فرمائے. ویسے آپ اپنے کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، جو بھی اس قسم کے خرابیوں کے حامل ہیں وہ خرابیاں چھوڑ کر خوبیاں پیدا کر لیں، یقیناً نفع ہوگا اور گھر اچھے ہو جائیں گے. اور اس طرح سے مار پیٹ کرنے والے بھی بہت خیال رکھیں کہ مار پیٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح گالی گفتاری یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں، یہ تو کمینوں کے نشان ہیں سارے. تو اس لیے آدمی کو اس کمین پن سے دور رہنا چاہیے، اور شرافت کو اپنا شعار بنانا چاہیے. تو 12 نمبر پر ابلیس کا دشمن جو ہوا وہ ہوا جو حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے. فرمایا 13 وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، رسول راضی ہوتے ہیں، کائنات کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مومن ہو کر ایسے زبردست کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش اور اس کے رسول بھی خوش، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کے کام آئیں. اس سے پہلے بھی یہ مضامین آپ سن چکے ہیں. تو میرے محترم دوستو، بزرگو، آپ اور ہم کسی کے کام آئیں گے، اللہ پاک ہمارے کام بنائیں گے. اور کام کرتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، تو جس کو نفع پہنچتا ہے وہ دعا دیتا ہے. نفع جس عنوان کا بھی ہو، بہرحال اپنی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، ہر طرح سے دوسروں کی معاونت کرنا اور دوسروں کے کام آنا بہت ہی زیادہ زبردست جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث اور اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ ہے. کیسے کیسے لوگ اس امت میں گزرے ہیں اور موجود ہیں. ایک صاحب تھے، اب تو غالباً انتقال ہو چکا. ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا، کسی اور دوست کے یہاں جانا تھا، اور ان دوست کا پتہ بڑا ٹیڑھا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا پتہ ٹیڑھا ہے، کوئی نہیں پہنچ پاتا، لیکن ایک تدبیر ہے، اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے تو پہنچنے کی امید ہے، ورنہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے، میرے یہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا. چنانچہ میں ان کے پاس گیا تو وہ اس وقت استنجے سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر نکلے ہی تھے، اور جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ جگہ بہت ہی، یوں سمجھ لیجئے کہ سادے لوگ ہیں اور غریب غربا قسم کے ہیں تو لوٹا ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور اندر کھڈی پر لے جاتے ہیں, وہ سسٹم تھا غالباً. تو ہاتھ میں ان کے لوٹا تھا, اتنے میں میں نے دروازہ کھٹکا دیا تو وہ لوٹا ہاتھ میں لیے لیے ہی اور باہر آ گئے. سلام دعا ہوئی, میں نے کہا کہ آپ کا اسم گرامی یہی ہے؟ کہنے جی ہاں. اس سے پہلے میں ان کو دو چار دفعہ اپنے استاد کے یہاں ہی دیکھ بھی چکا تھا, پھر بھی میں نے تصدیق کر لی. اور اس کے بعد میں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہے ان کا گھر کا ذرا آپ پتہ بتا دیجئے, بڑی آپ کی نوازش ہوگی, میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا. تو وہ کہنے لگے کہ آئیے. تو میں نے کہا کہ قبلہ آپ لوٹا تو رکھ دیجئے کم از کم. کہنے نہیں نہیں کوئی بات نہیں. بعض حضرات جھنکے اتنے زبردست اور پکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوٹا نہیں رکھا اور میرے ساتھ ساتھ پورے راستوں میں سے ہوتے ہوئے ان کے گھر پہنچا دیا. میں بتیرا کہتا رہا, میں نے کہا آپ کم از کم لوٹا تو رکھ دیجئے, محلے دار آپ کو دیکھیں گے, کچھ سوچیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں. ایسے متواضع آدمی تھے. چنانچہ میں پہنچ گیا, وہ وہاں مجھے پہنچا کر واپس ہو گئے, دروازہ کھٹکایا, اندر سے نکلے. میں نے کہا دیکھیے اللہ کے فضل سے پہنچا کہ نہیں پہنچا. تو ایسے ایسے جذبہ رکھنے والے حضرات کہ وہ وہاں براہ راست پہنچا کر آئے اور اب بھی ہیں. لیکن ذرا خیال رکھیے, میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا, زمانہ بڑا نازک ہے, یعنی اہل زمانہ بڑے فتنہ پرور ہیں. ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا, میرے ایک شاگرد لاپتہ ہو گئے تھے, وہ اللہ کے فضل سے آپ حضرات کی ہماری سب کی دعاؤں سے, گھر والوں کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے خیریت سے لوٹ کر آ گئے. یہاں سے اغوا کیا ان کو, سوات لے گئے فٹافٹ اس کے قرب و جوار میں سرکاروں کے لیے. اللہ نے مہربانیاں کی, دعائیں کام آ گئی, رونا دھونا کام آ گیا. تو انہوں نے یہی بتایا کہ مجھے سناٹے میں انہوں نے دیکھا رات 12 بجے اور کہا کہ صوفی صاحب ذرا پتہ بتانا, اور ذرا سا میں آگے کو جھکا اور میری گردن پکڑ کے اندر دبوچ کے منہ پہ رومال لگ دیا. تو اس لیے ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ بڑے بد اخلاق تھے, دکاندار تھے, بڑے بد اخلاق. ان کے پاس کوئی برابر کے دکان والوں کا بھی پتہ پوچھنے بھولے سے آ جاتا تو وہ کہا کرتے میاں ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے کسی کا, کسی کے باپ کے نوکر بیٹھے ہیں جو پتہ پتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. اگلی دکان پر دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے, ارے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے برابر والوں سے پتہ معلوم کیا تھا, انہوں نے مجھے تو یوں سنا دی. کہہ لیں گے جی وہ ہیں بد اخلاق, کسی کو صحیح بات بتاتے نہیں, بالکل پڑوس میں دونوں دکانیں برابر برابر, معروف آدمی لیکن بد اخلاقی کہیں عالم. میرے پاس بھی کوئی آ جاتا ہے, یہاں آ جائے, یہاں دکان پر آ جائے, مکان پر آ جائے, تو تدبیر کو اختیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے, پناہ مانگتے ہوئے. تو دل چاہتا ہے کہ اس کو منزل مل جائے, پھر بھی بعض وقت پتہ نہیں ہوتا مجھے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مراد پر پہنچا دے, ورنہ اگر علم ہو تو میری دلی خواہش ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا ہے کہ کسی کو راستہ بتانے پر بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کسی کے کام آنے پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, کھانا کھلانے پر, پانی پلانے پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, پانی دینے پر بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کے کرم نوازیاں ہیں. اس ذیل میں آپ کو ایک کام کا نسخہ, بہت کام کا نسخہ عرض کر دوں, نفع پہنچانے کے سلسلے کا ہے, اور کہیں نئی جگہ جائیں تو وہاں آپ اس کو کام میں لائیں گے تو انشاءاللہ منزل مراد پر پہنچ جائیں گے. تین باتوں کا خیال رکھیں آپ, جہاں جانا ہے وہاں کا صحیح پتہ آپ کے پاس ہو, سمجھے آپ, صحیح پتہ آپ کے پاس ہو, نام نمبر وغیرہ جو بھی ہے صحیح پتہ آپ کے پاس ہو, اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں. تیسرے, پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں. آدمی سے پوچھے, دکان والے سے پوچھے, کوئی راستے میں ملے اس سے پوچھے, پوچھنے میں شرم معلوم نہ کریں, محسوس نہ کریں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے آپ منزل مراد پر پہنچ جائیں گے. میری زندگی کے بہت واقعات ہیں. میرے برخوردار ایک مرتبہ اہلیہ کو ایک عزیزہ کے یہاں لے کر آئے, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, الیون اے میں رہتی تھی, ہم اس زمانے میں ایسی ارے میں رہتے تھے تو میں نے کہا بیٹے کے ساتھ چلی جائیں آپ. بیٹے کو سمجھا دیا کہ سیدھے مین روڈ سے جانا تو سلیم سینٹر سے پھر روڈ آئے گا تو اتنا مڑ جانا اور آگے جا کے وہاں معلوم کرنا, وہاں پوچھنا, یہ پوچھنا, وہ پوچھنا, سب سمجھا دیا. والدہ اور بیٹا دونوں کے دونوں وہاں منزل پہ پہنچے, ویلڈر تھے وہاں, ویلڈر سے شرم کی وجہ سے پوچھا نہیں, کہنے لگے یہاں تو لگتا نہیں ہے. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے, پھر ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا, پھر واپس چلے گئے, جی جگہ ملی نہیں. میں نے کہا جو نسخہ بتایا تھا اس پر عمل ہی نہیں کیا, عمل کرتے تو جگہ ملتی. کل میرے ساتھ چلنا. دوسرے دن اہلیہ اور میں آئے, بالکل اسی جگہ آئے, کہنے لگی ہم اسی روڈ سے آئے تھے, ہم اسی جگہ آئے تھے. پھر وہیں آ کر کھڑا ہوا میں, اسکوٹر کھڑا کر کے ویلڈر کے پاس گیا. میں نے کہا کہ جناب والا اس طرح سے پتہ معلوم کرنا ہے, یہ نام ہے وغیرہ. انہوں نے ذرا سوچا, سوچنے کے بعد کہا میں تو ایسا ہے کہ دکاندار ہوں تو دن میں ہوتا ہوں, رات کو چلا جاتا ہوں, یہاں رہتا نہیں ہوں. یہ کونے کا جو مکان ہے آپ ان صاحب سے پوچھ لیں, یہ یہاں رہتے ہیں تو ان کو معلومات آس پاس کی ہوں گی. میں نے اہلیہ سے کہا جب اسکوٹر سے اترے کہ یہیں بالکل قریب ہی ہوگا وہ. چنانچہ میں ان صاحب کی طرف جو گیا تو ادھر سے ایک صاحب اندر گلی سے آ رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر. انہوں نے دیکھا تو کہا السلام علیکم, میں آ رہا ہوں ذرا رکیے. میں رک گیا, دروازہ کھٹکانے سے بچ گیا. سلام دعا ہوئی, میں نے کہا جناب یہ پتہ معلوم کرنا تھا. تو ان کے بالکل سامنے ہی تھا اور ویلڈر جہاں بیٹھے تھے ان کے پیچھے والا مکان تھا. کہنے لگے یہی تو دروازہ ہے. سبحان اللہ, یعنی وہ دونوں آمنے سامنے تھے, مکان والے جو تھے وہ کہنے لگے یہی تو دروازہ ہے, میرے سامنے تو ان کا مکان ہے. اور ویلڈر جو بیٹھے تھے اسی گھر کی دکانیں تھی, اس میں بیٹھے تھے. میں نے کہا دیکھا آپ نے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اور چوک ہونے کا بھی ایک سنا دوں, یہ ابھی کچھ مہینے پہلے کا ہے. میرے مرید ہیں اور جانا آنا کافی ان کے یہاں رہتا ہے, گھر یاد, علاقہ یاد, سب کچھ. ایک رات کو ہم تین چار ساتھی گئے اور ذہن میں دعا پڑھنے کا دھیان نہیں رہا. سب سے پہلے تو ہم واٹر پمپ کی چورنگی سے مڑ کر یہ چکر کھا گئے کہ ادھر ہی سیدھے ہاتھ کو ہے. جب آگے بڑھے شپانر کی چورنگی پر آئے تو خیال آیا کہ وہ یہ نہیں ہے. پھر گئے الٹے ہاتھ کو جا کے وہاں پہاڑ گنج کی طرف, تو وہاں رہتے ہیں وہ ہمارے راشد صاحب جن کا حادثہ رمضان میں ہوا تھا. ہم ان کے بالکل گلی میں چلے گئے, گھر کے اوپر کھڑے ہو گئے جا کر گیٹ پر, بھئی یہ گلی تو نہیں لگ رہی, نہ یہ دروازہ لگ رہا ہے. ذرا آگے چلے کہ بھئی آج بڑی غلطی ہو گئی, اللہ پاک سے دعا نہیں مانگی. جلدی سے دعا مانگی, ربی سیادین, ربی سیادین, ربی سیادین. اس کے بعد ہم وہاں سے چکر کاٹ کر آئے. میں نے کہا اللہ پاک کے فضل سے بات سمجھ میں آ گئی, جا کھڑے ہوئے تھے وہی تو گھر ہے. تو دیکھیے کہ جب اللہ پاک سے مدد نہیں مانگی, ان کی مدد ہٹ گئی تو دروازے پر کھڑے ہو کر بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر اپنی اس بھول کے اوپر ندامت ہوئی, اللہ پاک سے معافی چاہی, استغفار کیا کئی مرتبہ, اور پھر وہاں آ کے دروازے پر کھٹکایا تو وہی گھر تھا. مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ جانے کا موقع ہوا, بھائی مرحوم نے میرے پتہ سمجھا دیا تھا. ہم اترے تو گاڑی والا کہنے لگا جی میرے پاس تو کھلا نہیں ہے. میں گیا سیدھا اور جا کے وہاں دعا پڑھتا رہا کہ بھائی یہیں کہیں ہیں, ام القرا ہوٹل نظر آ رہا ہے, آس پاس ہی ہیں. اب جب میں وہاں سے چلا دیکھا تو ایک شیشہ کھلا ہوا دکان کا, شٹر تھوڑا گرا ہوا ہے. بھائی میرے نیچے لیٹے ہوئے نظر آ گئے مجھے. میں نے کہا وہاں کہاں سوئے ہوئے, باہر آئیے. اللہ پاک نے ایسے پہنچا دیا. حیدرآباد میں میرے اہلیہ کے خالو کچھ عرصے کے لیے گئے ہوئے تھے, غریب آباد کا علاقہ تھا. ہم نے وہاں سے تانگا پکڑا, اس کو سمجھایا کہ بھائی غریب آباد چلنا ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں, نئے آدمی ہیں, فلاں آدمی جو ہیں ان کے وہاں گلی کے پاس چھوڑ دینا. ہمیں عین اسی گلی کے لوگ کونے پر چھوڑا, اندر سے وہ صاحب نکل کے آ رہے تھے. ہم نے کہا یہ صاحب کا کیا پتا؟ کہنے لگے جی وہ تو گھر ہمارا ہی ہے اسی اس میں. ہم نے کہا فلاں صاحب کے یہاں جانا ہے. کہنے لگے آئیے میرے ساتھ. وہ بھی سامان اٹھوا کے چل دیے. اب ہمارے خالو صاحب بے انتہا حیران ہوئے کہ بھائی آپ لوگ اتنے اس میں کیسے پہنچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا, ان کی مہربانی ہوگی, انہوں نے پہنچا دیا. ایک کیا کتنے واقعات ہیں. تو تین چیزیں یاد رکھیے, پتہ صحیح معلوم ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں. ایس سی ایریا کے ہمارے ایک پرانے نمازی تھے, بزرگ آدمی تھے, ان کا دھوبی بہت عرصے سے نہیں آ رہا تھا, بڑے پریشان تھے. کسی نے کہا کہ جنہ دھوبی گھاٹ میں رہتا ہے وہاں چلے جاؤ. وہاں جو گئے وہ ندی کے کنارے دیکھا تو کپڑے 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 کپڑے, اور پتہ ہی نہیں وہاں تو چکر کھا گئے وہ. وہاں ہمارے عزیز و اقارب بہت رہتے ہیں. میں گیا ہوا تھا, ادھر جا رہا تھا, ہم نے سامنے ہوا, میں نے کہا آپ یہاں کہاں؟ کہنے لگے کہ دھوبی کے پاس آیا تھا, وہاں تو ندی کے کنارے سے اوپر سے جو نیچے کپڑے کپڑے دیکھے تو میں تو ویسے گھبرا گیا, ان میں کہاں ملیں گے. ارے میں نے کہا آئیے آپ, اس کا نسخہ ہے, اس پر آپ اور ہم دونوں عمل کریں گے, اللہ پاک مدد فرمائیں گے, مل جائیں گے. چنانچہ میں نے کہا آپ یہ آیت پڑھتے رہیے, پڑھواتا رہا میں ان کو چند بار, اور وہاں سے چلے ہم اور ندی کے کنارے پر آئے جہاں سے نیچے اترنے کا راستہ بنتا تھا. وہاں سے نیچے آ کر جہاں کہیں دھوبیوں کا ٹھکانہ تھا وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد سلام دعا کر کے میں نے کہا بھائی اس نام کے دھوبی, ان کا علاقہ پیڈل کیپٹل ایریا کا لگتا ہے, وہاں وہ کپڑے دینے لینے جاتے ہیں تو وہ جان ہی رہے بہت عرصے سے, ان کا کچھ پتا بتایا آپ حضرات. وہ ایک سے دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے پوچھا, پوچھتے 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 ارے کہنے کے ہاں وہ فلانا. ہم وہاں چرپائی پہ بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب ہاتھ پکڑ کے لے آئے. اب جو دیکھا میں نے کہا یہی ہے؟ کہنے کے ہاں یہی ہے. انہوں نے دیکھا ارے آپ یہاں کیسے؟ ہمیں کپڑوں کے لیے پوچھنے آئے تھے, آپ نے آنا بند کر دیا, پریشانی ہو گئی. وہ حیران ہوا, کہنے کے آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا اللہ پاک نے پہنچا دیا. تو بہرحال اس ذیل میں یہ تین باتیں جو ہیں کام کی یاد رکھیے, اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں, جو اللہ پاک سے مدد چاہتا ہے اس کو منزل مراد پر پہنچا دیتے ہیں. لیکن آپ ہوشیار رہیے, نازک دور ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی آپ سے عطا پوچھے پتا پوچھے سناٹے کے اندر ہو, آپ اپنی جان بچانے کی فکر کیجئے, بھاگ پڑیے, شور مچا دیجئے, جو بھی جان بن پڑے تدبیر کر سکتے ہو کر لیجئے, ورنہ سمجھ لیجئے کہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں. اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور ویسے نفع پہنچانے کے لیے اپنے طور پر اللہ پاک نے جو جذبہ دیا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے کرتے ہی رہے, اور اس طرح سے کسی کے کام آ گئے, کھانا کھلا دیا کسی کے کام آ گئے, کپڑا پہنا دیا کسی کے کام آ گئے, اس کا سامان اٹھوا دیا, اس طرح سے بہرحال جہاں خطرات کا معاملہ نہیں تو وہاں مدد کرنے میں اور نفع پہنچانے میں ہاتھ بٹانے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جہاں کوئی کھٹکا نظر آئے تو آپ اس نیکی سے رک جائیے. بعض وقت ایسا ہے لفٹ مانگتے ہیں اور بٹھا لیتے ہیں.